اجل یا امام زمان،
جو اپنے وقت کے مولا کے انتظار میں ہے۔
خزاں میں رہ نہیں سکتے وہ سب بہار میں ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة دائمة على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین۔ جو موضوع آپ نوجوانوں نے طے کیا تھا آج کی محفل کے لیے، اس کو میں تھوڑا سا تبدیل کروں گا، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ محمد اور ان کے ظہور، اور خصوصاً ہماری اپنی ذمہ داریاں، اور وہ بھی موجودہ حالات کی روشنی میں، عموماً جب ان موضوعات کو رکھا جاتا ہے، زیادہ تر اسپیکر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان علامتوں پر، وہ نشانیوں پر بات کریں، سننے والا بھی عموماً یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ دور سے نزدیک ترین بات کریں، ظہور سے نزدیک ترین بات کریں، کوئی اس طرح کی علامات بتائیں۔ میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کروں گا، جو بات حالات سے متعلق آپ نے کہی ہے، کیونکہ جہاں یہ موضوع بیان ہوا ہے ظہور کا، اور خصوصاً اس میں علامات کے ساتھ جو بیان ہوا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ علامات اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے طور پہ اپنی تیاریوں کو مکمل رکھیں۔ عموماً علامت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ وہ زمانہ نزدیک ہوا تو آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں۔ لیکن بہت سختی کے ساتھ یہ بھی، اتنی جتنا علامات کے موضوع پر بات رہی، اتنی ہی سختی تقریباً اس موضوع پہ بھی رہی کہ تعین نہ کریں، تعین نہ کریں، تعین نہ کریں۔ سمجھ میں بھی آتی ہے بات، دیکھیں ایک عرصہ دراز رہا، معروف رہا ہمارے درمیان عبداللہ کا موضوع، سعودی عربیہ کا بادشاہ ہے، جس وقت، اس وقت تو سعودیہ کا ذکر نہیں تھا، اس وقت یہ تھا کہ جو حکمران ہوں گے، حاکم ہوں گے حرمین پر، یعنی مدینہ کی اور مکے کی زمین پر جو لوگ حکمران ہوں گے، جب وہ بھی اپنے داخلی اختلافات کی وجہ سے جب وہ مرے گا، تو بس تم مجھے یہ خبر لا کے دو، روایت اس طرح سے، اور آپ چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں اس روایت کو کہ تم مجھے اس کی خبر لا کے دو، میں تمہیں ظہور کی خبر دیتا ہوں۔ اگر ہم تعین کر دیتے کہ یہی وہ عبداللہ تھا، ہم تعین کر دیتے کہ یہی روایت اسی طرف اشارہ کر رہی تھی، تو آپ دیکھیں کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ آس لگائے بیٹھے تھے، دوسرے لفظوں میں کچھ ہمارے دوست احباب تو بہت ہی زیادہ آس لگائے بیٹھے تھے، یعنی ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایک فلیٹ ہے جس کی جو ڈلیوری ہے وہ 2.5 سال کے بعد ہونی ہے، ایک فلیٹ ہے جس کی ڈلیوری 2.5 سال کے بعد ہونی ہے، لیکن قسطیں مجھے ابھی سے جمع کرانی ہیں۔ بڑے سنجیدہ دوست ہیں، تو کہنے لگے کہ آیا میں وہ فلیٹ لوں، یعنی آیا میں 2.5 سال۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے، کہا کہ کیونکہ نزدیک ہو گئے ظہور سے، تو اب آیا اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا، علامات کے بعد اس طرح کی فکر، علامات کے بعد یا پورے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں اس طرح کی نشاندہی ہو تو یہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے بہت سختی سے کہا گیا، علامات ٹھیک ہیں، نگاہ رکھو، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر موضوع تیاری کا ہے، آنے سے کہیں زیادہ ہماری آمادگی کا ہے۔ اس میں فرق ہے ان دو موضوعات میں۔ اگر علامات کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ کے سارے مسائل حل کریں گے، تو یہ اس کا منفی پہلو ہے، یہ اس کا منفی پہلو ہے۔ اور اگر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر قریب ہے تو میں آمادہ ہوں، میں پہلے، میرا گھر دوسرے نمبر پہ، میرا معاشرہ تیسرے نمبر پہ، اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر جہاں تک ہماری اپروچ ہے، اگر ہم اس کی آمادگی کی بات کریں تو یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ساری اہل بیت علیہ السلام کی کوشش یہ ہے کہ آپ ہر زمانے کو ظہور کا زمانہ سمجھیں، ہر دور کو، ہر دور کو، ہر وقت کو، ہر جگہ کو آپ ظہور کا زمانہ، ظہور کا زمانہ، ظہور کا دور سمجھیں، ظہور کا وقت سمجھیں۔ کیا مطلب؟ آسان کریں، یعنی اپنی آمادگی کو، اپنی تیاری کو یہ ہر وقت مکمل رکھیں، ٹال کے نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر یہ کہا کہ کیونکہ ایک بڑی علامت چلیں فرض کر لیتے ہیں پوری ہو گئی، اب ایک علامت کا ذکر ہوا ہے یمن کے انقلاب کا، چلیں ابھی کچھ ایسے اثرات آپ کو نظر آئے کہ لگ رہا ہے کہ یمن میں وہ انقلاب آ گیا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے روایات کے مطابق، فرض کر لیتے ہیں کہ اگر اس طرح کا ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی اور ایک اور علامت ہوئی اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ مکمل نہیں، اس کے کافی ٹائم ہے، تو خود انسان، یعنی خود آپ، خود میں اور آپ، ہم اپنے آپ کو آمادہ یہ سوچ کے کہ علامت بہت دور ہے، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ تم مجھے، دیکھیے اس روایت کے جملہ ہے نا، تم مجھے عبداللہ کی خبر لا کے دو، میں تمہیں ظہوری خبر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی ظہور کا زمانہ ہو سکتا تھا، یعنی جس وقت خود معصوم موجود ہیں۔ یہ آیت سیدھی سیدھی، یعنی یہ روایت سیدھی سیدھی یہ بات کہہ رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سخت جملہ ہے، کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے فلاں علامت پوری ہوئی تو میں اپنی حفاظت کروں گا، ساتویں امام فرماتے ہیں میں اپنی حفاظت کروں گا تاکہ میں پھر ظہور کو درک کر سکوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے سے لے کر جو اہل بیت علیہ السلام کا اپنا زمانہ ہے اور آج تک کے زمانے میں موضوعیت ظہور نہیں رکھتا، موضوعیت یعنی جو بات امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی آمادگی اور تیاری ہے۔ یعنی اس میں دو پہلو ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ القاب میں جو القاب ہم امام کو یاد کرتے ہیں جن القاب کے ساتھ، اس میں دو بہت معروف لقب رہے، ایک منتظر کا ہے اور ایک منتظر کا ہے۔ منتظر کسے کہتے ہیں؟ امام کو فرمایا منتظر، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں، اور اگر کہا کہ منتظر تو کیا مطلب؟ یعنی جن کا انتظار ہو رہا ہے، ہماری نسبت وہ منتظر ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن وہ منتظر بھی ہیں، مسئلہ ہے کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی آمادگی کا۔ وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی تیاری کا۔ یعنی وہ آمادہ نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے، یہ نظریہ تو نہیں ہے نا، بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ ہی نہیں ہے، معجزہ نہیں ہونا، یہ بات یاد رکھنی ہے مومنین کو، یہ بات یاد رکھنی ہے، معجزہ نہیں ہونا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہماری اپنی حالت تو ہمیں معلوم ہے نا، اس وقت پاکستان کی تشیع، کراچی تشیع اپنی حالت جانتی ہے۔ آپ ہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ یا تو آپ نے یہ مائنس کر دیا، اپنے رول کو مائنس کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی تشیع کا کوئی کردار ہی نہیں ہے ظہور امام میں، اس کے بعد تب تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ دعائیں کریں گے، یمن کا انقلاب بھی آ گیا ہے، لبنان میں حزب اللہ بھی تیار ہے، عراق کے اندر الحمدللہ اس وقت جو حالات ہیں بہت زبردست ہیں، یعنی ہم، میرا خیال ہے کہ اتنی آمادگی تشیعوں میں کبھی عالم اسلام میں دیکھنے بھی نہیں آئی جتنی اس وقت ہے۔ تو اگر آپ مائنس کر رہے ہیں اپنے رول کو، پاکستان کی تشیع اگر اپنے مائنس کر رہی ہے اپنے رول کو، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نزدیک نزدیک ہے زمانہ امام کا، لیکن اگر بھائی آپ نے بھی رول پلے کرنا ہے تو ہم کہیں گے کہاں ہے آمادگی، کہاں ہے تیاری؟ معجزہ ہوگا، اس کو دماغ سے نکالیں جس کو میں اس وقت موضوع بنا رہا ہوں، معجزہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اٹھے صبح تشیع پاکستان کو، اس بات کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا۔ میں آخری میں ایک بہت اہم بات کروں گا انشاءاللہ، جو بہت سمجھدار آدمی نے کی ہے، اگر مجھے یاد رہے گی اور میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلائیں گے کہ آپ نے ایک بات آخر میں کرنی تھی جو ایک سمجھدار آدمی نے کہی ہے، آپ مجھے یاد دلائیے گا۔ معجزہ نہیں ہوگا، ہماری اور آپ کی آمادگی بہت ضروری ہے۔ معجزہ نہیں ہوگا سے مراد میری کیا تھی؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ صبح اٹھیں، پتہ چلے آپ کو ظہور ہو گیا ہے، آپ صبح اٹھیں اور آپ بالکل آمادہ ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم نے آج تک اسلحہ چلانا نہیں سیکھا، لیکن ہم صبح اٹھے تو ہمیں اسلحہ چلانا آتا ہے، ہم نے آج تک اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی، صبح اٹھے ہمارے ساتھ ساری عبادت اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہم نے جھوٹ بولنا، ہم نے فراڈ کرنا، ہم نے دھوکہ دینا، ہم نے یہ سب نہیں چھوڑا، ہم صبح اٹھے بہت نیک ہو گئے، سیدھے ہو گئے، اب سب ختم ہو گیا، اب ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اب کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ امام کا ظہور ہو گیا اس لیے ہم بھی صحیح ہو گئے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہونا ہوتا تو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ان شیعوں کے ساتھ ہو جاتا جو ان کے دور میں تھے اور پھر بھی انگلیوں پہ گنے جاتے رہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، حقائق ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ شیعہ کس کے پاس تھے معصومین میں سے؟ امام حسین کے پاس۔ سب سے زیادہ شیعہ معصومین میں سے کس کے پاس تھے؟ امام حسین کے پاس، کیونکہ بقیہ معصومین نے کہا کہ اگر ہمارے پاس اتنے بھی ہو جائیں تو ہم قیام کریں، سب کا جملہ ہے، یعنی وہ اپنے زمانے میں ہے موجود، اور اتنا شیعہ آمادہ نہیں ہے، کیا کرنا ہے امام کو آگے؟ امام نے آگے کرنا کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں شیعہ آمادہ نہیں ہے، یعنی کس کام کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ امام نے آ کے اس پوری دنیا پر اپنی حکومت بنانی ہے، ہمارے یہاں سے کہتے ہیں عادلانہ نظام قائم کریں گے، روایت کیا کہتی ہے؟ امام آ کے عادلانہ نظام قائم کریں گے۔ اور بھائی عادلانہ نظام تو اس وقت قائم ہوتا ہے جب پاور آپ کے ہاتھ میں ہو، یعنی کیا مطلب؟ بغیر پاور کے کوئی آپ کو کرنے دے گا؟ چھوٹے چھوٹے کام ہم بغیر پاور کے نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر کے موضوعات نہیں حل کر سکتے، پاور نہ ہو، اس کا مطلب پاور اپنے ہاتھ میں لیں گے پھر عادلانہ نظام قائم کریں گے۔ وہ پاور اپنے ہاتھ میں لینے سے کیا مراد ہے؟ سیدھی سی بات ہے، پاور اپنے ہاتھ میں لینے سے مراد یہ ہے کہ بھائی حکومت اپنے ہاتھ میں لیں گے، حکومت اپنے ہاتھ میں لینے سے کیا مراد ہے؟ اپنی حکومت نہیں، یعنی اللہ کی حکومت قائم کریں گے، یعنی اسلام کی حکومت قائم کریں گے نا۔ اگر اب یہ کام کریں گے اور یہ کام ہی کرنے کے لیے انشاءاللہ آئیں گے تو ہم اور آپ اگر آمادہ نہیں ہیں، ہم اور آپ تیار نہیں ہیں، معجزہ نہیں ہوگا، معجزہ نہیں ہوگا۔ ہماری آپ کی تیاری سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پورے 1300 سال میں، بلکہ اور محدود کروں میں تو میں کہوں 1250 سال میں، یعنی غیبت کبریٰ سے شروع کرتے ہیں، غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک، غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک جو اس وقت تشیع کی موجودہ اس وقت تو تشیع کی جو موجودہ پوزیشن ہے، اس پورے 1300 سال میں کبھی تشیع نے اتنا عروج حاصل نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ بزرگوں کو معلوم ہے اتنی آزادی کے ساتھ ہم نے یعنی اس پاکستان اور ہندوستان جب ایک تھا، جب بھی اتنی آزادی سے آزاداری نہیں کی، آزاداری کی ہے، ہر موضوع پہ بات نہیں کر سکتے تھے آزاداری میں، خاص انداز اور خاص باتیں تھیں جو آپ کو کرنے کی اجازت تھی، آپ تھوڑا سا بھی موضوعات سے ہٹیں تو باقاعدہ حکومت پابندیاں لگا دیا کرتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ وہی کریں نا جو کرتے آ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ آزاداری یعنی محسن اسلام کے موضوع پر بات کرنا، یعنی آزاداری میں بات کرنا، وہ کچھ خاص موضوعات ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی تھی بات کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ 1300 سال میں ہم پر مصیبتیں بھی بہت آئی ہیں، اس 1300 سال میں یا 1250 سال میں مصیبتیں بہت آئی ہیں، تشیع کسی ایک مرکز پہ کبھی نہیں رہ سکا، کسی ایک مرکز پہ آپ نہیں رہ سکے۔ آپ کا اصل مرکز کیا ہے؟ تشیع کا اصل مرکز کہاں ہے؟ مکہ اور مدینہ، اصل میں مدینہ تشیع کا مرکز ہے۔ کیا مطلب ہے تشیع کا مرکز ہے؟ کہاں کہاں قائم کیا رسول اللہ نے پہلی مرتبہ اسلامی نظام؟ کہاں قائم کیا؟ مدینے میں۔ صحیح ہے نا یہ بات؟ امام علی علیہ السلام یہاں سے نکلے، لیکن وہ بھی اس لیے کہ وہ امیر شام جس سے اب جنگ شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ شام میں تھا تو ضروری ہو گیا تھا کہ اس فاصلے کو کم کیا جائے، تو وہ مدینے سے آئے اور انہوں نے کوفے کو اپنا مرکز بنایا۔ لیکن جیسے ہی یہاں پہ حالات ہمارے لیے سازگار نہیں رہے، امام حسن کہاں چلے گئے؟ پھر مدینہ۔ امام حسین علیہ السلام کہاں سے نکلے؟ خوب، کربلا کے بعد امام سجاد کہاں گئے؟ پھر مدینہ۔ امام باقر علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ چھٹے امام کہاں ہیں آپ کے؟ ساتویں امام کہاں رہتے تھے جو ان کو بغداد لے جایا گیا؟ آٹھویں امام کہاں رہتے تھے جو ان کو مشہد لے جایا گیا، جس کو مرف کہتے تھے اس زمانے میں؟ پھر نویں امام، دسویں امام، گیارہویں امام کو تو آنے ہی نہیں دیا اس طرف، آنے ہی نہیں دیا، لیکن اگر موقع مل جاتا تو لوگ کہاں پہ پلٹتے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا مرکز، یعنی تشیع کا مرکز مدینہ ہے، یہ بات واضح ہے نا، مشکل بات تو نہیں کر رہے نا، آسان آسان سی باتیں. لیکن ابھی آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ ابھی تو آپ سوچتے بھی نہیں کہ مرکز مدینہ میں بنے گا، ہم مدینہ پہ واپس پلٹیں گے، ہم مدینہ کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، سوچتے بھی نہیں ہے. ذہنیت ہماری یہ بن گئی ہے، لگتا ہے نہیں آگا یہیں کہیں رہنا ہے بس، یہی قوم، یہی نجف، وہ بھی ابھی ہاتھ میں آ گیا تو لبنان، تھوڑا بہت یمن، مدینہ، مکہ ہمارا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، اہل بیت علیہ السلام کا مرکز ہے، یعنی ہمارا مرکز ہے، ہم نے پھر وہیں پلٹنا ہے. امام نے کہاں سے آنا ہے؟ آخری معصوم نے کہاں سے آنا ہے؟ پھر دوبارہ مکے سے، یعنی وہی دوبارہ وہیں سے اسٹارٹ لینا ہے. لیکن ہمیں رہنے نہیں دیا، ہمیں گھماتے رہے. ہم نے گھوما سب اس پورے 1300 سال کے اندر، بھائی کے سازش کا نتیجہ تھا، لیکن یہ مخفی لطف تھا خدا کا، خدا کا مخفی لطف تھا، بھائی کے یہ سازش کا نتیجہ تھا کہ ہمیں گھمایا، ہمیں پورے عراق کے مختلف شہروں میں، کبھی مرکز کہیں بنایا، کبھی ہم نے کہیں بنایا، پتہ ہے آپ کو، یعنی ہم نے بغداد کو بھی مرکز بنایا، ہم نے نجف کو بھی اپنا مرکز بنایا ہے، ہم نے حلہ کو بھی اپنا مرکز بنایا ہے، یعنی مرکز تشیع. پھر ہمیں گھمایا، ہم لبنان پہنچ گئے، جبل عامل میں رہے، آج لبنان مشہور ہو گیا، اس وقت جبل عامل تھا، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، ہم بحرین آ گئے، یہی بحرین ہم نے یہاں پہ اپنا مرکز بنایا، ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا، ہم پھر عراق پہنچ گئے، ہم نے پھر نجف کو بنا لیا، ہمیں پھر وہاں سے نکال دیا گیا، ہم پھر گھومتے پھراتے ایران آ گئے، ایران میں شہر ری میں ہم نے مرکز بنایا اپنا، یہی شہر ری، پھر ہم نے اصفہان میں اپنا مرکز بنایا ہے، پھر ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، وہاں سے پھر نکال دیا گیا، پھر ہم دوبارہ نجف پہنچ گئے، حجاز میں، یہی قطیف اور احسا، یہ ہمارا مرکز رہ چکا ہے، حجاز یعنی جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں، جو میرے منہ سے بہت مشکل سے نکلتا ہے، میں ابھی تک سعودی عرب کو اتار نہیں سکا، دنیا کی واحد سرزمین اور واحد ملک کہ جو کسی، تم نے میرے سارے لیکچر سنے میں پہلے، جو کسی فیملی کے نام پر ہے، واحد جگہ کہ جو کسی فیملی کے نام پر ہے، سعودی عرب، سعود آل سعود کی اولادوں کا عرب پورے علاقے پر قبضہ ہو گیا ہے، یہ حجاز ہے، اہل بیت کا حجاز ہے، رسول اللہ کا حجاز ہے، نہ کہ سعودی عرب، حجاز. ہم نے قطیف اور احسا میں مرکز بنایا، انہوں نے ہمیں گھمایا، ہمیں گھماتے رہے، اور ہم اس گھومنے کی وجہ سے، خدا کی توفیق تھی، اس گھومنے کی وجہ سے ہر جگہ تشیع کا پیغام پہنچاتے رہے، رکے نہیں، بامقصد لوگ تھے نا، بغیر ہدف کے تو تھے ہی نہیں، آپ جہاں پہ بھی پہنچائیں اپنا کام کریں گے، جیسے بھی انوائرمنٹ ہو اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور اپنا کام کریں گے، اور ہم کرتے رہے، اور خدا نے توفیق دی، سارے مرکز ہمارے بنتے چلے گئے، آج سمجھ میں آ رہے ہیں، آج جب حالات آپ کے لیے سازگار ہو رہے ہیں تو آج آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. تو ہم گھومتے رہے 1300 سال، اور اس کے بعد آ کے رکے نجف. نجف میں ہم نے کہا کہ جو مرکز دوبارہ سے ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اب یہی ہمارا مرکز ہے. بہرحال اس کو بھی صدام کے زمانے میں ختم کیا گیا. پھر ہم آ گئے قم. قم آپ کے سامنے. اب میرا خیال ہے قم نے جو اس وقت موجودہ جو منزلت قم کی ہے، اتنی زیادہ، اتنا مقام، اتنی منزلت پہلے کبھی تشیع کسی مرکز کو نہیں ملے. ہم بہت اوپر چلے گئے، اب ختم، اب ہو گیا. وہ اہل بیت نے اپنا گھر بھی کہا ہے، پتہ ہے آپ کو روایات میں قم کو اہل بیت نے اپنا حرم قرار دیا ہے، اہل بیت نے اپنا حرم قرار دیا ہے. دیکھیں بی بی معصومہ جب یہاں پر آئی ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام کی بہن جب یہاں پر آئی ہیں، تو یہ کہہ کے آئی ہیں کیا وہاں لے چلو کہ جہاں پر شیعہ ہماری حفاظت تو کریں، کیونکہ پورے راستے آئی تھیں امام سے ملنے کے لیے. بھائی کہ امام سے ملنا ایک ہدف تھا، بقیہ تبلیغات پورے ایک ہدف تھا، مقاصد بہت بڑا کام تھا، جس کی وجہ سے زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسائل آئے ان پر، لیکن بہرحال وہ اپنے حرم پہنچ گئیں. اب تشیع کا مرکز اس وقت قم. پھر انقلاب آ گیا، قم اور زیادہ چار چاند لگ گئے اس کو، انقلاب اسلامی آ گیا. کیا مطلب بھائی؟ مطلب یہ کہ اس پورے 1300 سال میں، 1300 سال میں پہلی مرتبہ تشیعوں نے، پورے 1300 سال میں پہلی مرتبہ تشیعوں نے کسی جگہ، کسی سرزمین پر اہل بیت علیہ السلام کے نام کی حکومت قائم کی ہے. شک نہ کیجیے گا اس میں، حکومت قائم کی ہے. سب سے زیادہ ظہور سے نزدیک آپ کو یہ انقلاب کر رہا ہے، ساری علامتوں سے زیادہ علامت، بے گہری علامت یہ ہے، اس نے آپ کو سب سے زیادہ نزدیک کیا ہے. کیسے؟ کتنا عرصہ ہوا ہے انقلاب کو آئے ہوئے؟ 35 سال 1979 آج 2015 خالی 35 سال 36ویں سال کا منائی نا ابھی آپ نے 11 فروری کو کیا ہوا اس میں پیغام تشیع پہلی مرتبہ اہل بیت علیہم السلام کا پیغام پہلی مرتبہ حکومت اسلامی بن جانے کے بعد آزادی سے آن ایئر ہوا ہے. سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی ہمارے پاس یہ آفاقی پیغام ہمیشہ سے 1200-1300 سال سے ہم اس پیغام کو لے کے گھوم رہے ہیں. آپ نے ہمیں زمین نہیں دی, مقام نہیں دیا, جگہ نہیں دی, طاقت نہیں تھی ہمارے پاس, میڈیا نہیں تھا ہمارے پاس, حکومت نہیں تھی ہمارے پاس. اسپوک مین رہے, ہمیشہ رہے, لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں تھی جہاں ہم بات کر سکیں. آپ نے کبھی تشیع کو اس قابل ہی نہیں بننے دیا. کبھی اس نے 13 سال یہ دشمن کی سازشیں رہیں کہ ہم کبھی اپنی جگہ کوئی ایسی جگہ ہی نہ بنا پائے کہ اپنا دفاع کرتے, اپنے بارے میں بیان کرتے. آج آپ کو یہ موقع ملا ہے, 1300 سال کے بعد آج آپ کو یہ موقع ملا ہے. آپ کا پیغام پہنچنا شروع ہو گیا. خالی تشیعوں میں انقلاب آیا ہے, صرف لبنان کے شیعہ تبدیل ہو گئے. بھائی لبنان کے شیعہ تو چلے شیعہ تھے, اور مرکزیت بھی وہاں پر رہی ہے ہماری تشیعوں کی. جبل عامل علماء بتایا آپ کو, شہید اول بھی لبنانی, شہید ثانی یا شہید دوم بھی لبنانی. یہ جگہ تو ہمارا مرکز رہی ہے. تو یہاں کے لوگوں نے جب پیغام شیعوں کا پیغام سنا, انقلاب کا پیغام سنا, تبدیلی آ گئی. اتنی بڑی تبدیلی آئی لبنان میں, ٹوٹل آبادی لبنان کی 90 لاکھ بھی نہیں ہے, 1 کروڑ پہ نہیں پہنچتی. جو لوگ اندر رہتے ہیں وہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ لبنانی بہت سارے باہر ہیں, بلکہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جتنے لبنانی اندر ہیں اتنے ہی باہر ہیں, شاید واحد ملک دنیا کا کہ جتنے لبنانی اندر ہیں اتنے اس کے باہر بھی ہیں. بہرحال وہ جو خانہ جنگی رہی ہے لبنان کی, اس نے مجبور کیا تھا انہیں. اس میں 45% زیادہ تشیع نہیں ہے, 45% سے زیادہ تشیع نہیں ہے لبنان میں. اور وہ سارے کے سارے حزب اللہ بھی نہیں ہیں, ان میں بھی حزب اللہ کی اور حزب اللہ کے حامیوں کی تعداد محدود ہے. اور لڑنے والا جو مقاومت کا بندہ کہلاتا ہے, ریزسٹنس پاور یعنی مقاومت الاسلامیہ جس کو آپ کہتے ہیں, جو ان کا لڑنے والا گروہ ہے, وہ اور بھی محدود ہے. میں نے کہا کہ پورا 45 لاکھ تو شیعہ ہے, اس کے اندر سارے حزب اللہ ہی نہیں ہیں. حزب اللہ کی تعداد اس میں بھی کم ہے, اور اس میں لڑنے والے سارے نہیں ہیں, لڑنے والے ان سے بھی کم ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, اس ایک انقلاب کی برکت سے انہوں نے کیا کیا, اسرائیل جیسی طاقت کو اگر حزب اللہ کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں, تو کم سے کم اسرائیل کی طاقت کو تو اندازہ ہے نا. کیا کام کیا اس خمینی نے, کیا کام کیا خمینی بت شکن. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فلسطین شیعہ ہیں, رافضی کہتے ہیں آپ, ہیں نہیں رافضی, غلط ہے, شافعی مذہب کے لوگ ہیں, شافعی مذہب ہے. سرچ کریں نا, آپ تو سرچ کی دنیا ہے نا بھائی, سرچ کریں ایک ایک علاقے کو سرچ کر کے, مسجد سرچ کریں, آپ کو پتہ چلے گا یہی فلسطین ہے جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کے نام کی مساجد ہیں. شافعی مذہب کے لوگ تھے. انقلاب آ گیا, شیعہ تو چلو کربلا تھی ان کے پاس, اسرائیل کو دبایا تھا کربلا. یہ سنیوں کو کیا ہوا, انہوں نے کیسے اسرائیل شکست دینا شروع کر دی. پتہ چلا کہ ان کے پاس بھی شیعوں کا پیغام پہنچ گیا ہے. بات یہاں رک گئی, رکی نہیں, عراق. اگر یہ باتیں السلام علیکم کسی زمانے میں یہ باتیں جس طرح سے آج ہم یہ سارے حقائق بیان کر رہے ہیں, آپ یقین کیجئے کبھی کسی زمانے میں یہ باتیں صرف اگر کہیں تو یہ داستانیں اور کہانیوں کے طور پہ جو کہ جھوٹے اور افسانے ہوا کرتے تھے شاید نقل کیے جاتے ہوں کہ یار شیعوں کو اتنا مقام بھی کبھی ملے گا. شیعوں نے مقام حاصل کیا ہے. کیا آپ نے اس پیغام کو ایران سے اٹھایا, لبنان پہنچایا, لبنان سے فلسطین پہنچایا, فلسطین سے عراق. ویسے عراق سے پہلے ایک اور موضوع ہے, اور وہ ہے شام, کہ جہاں پر نہ صرف تشیع بہت کم ہے, وہاں کا اہل سنت بھی کوئی بہت زیادہ حامی نہیں تھا شیعوں کا. بلکہ آپ یوں کہیے کہ ہمارے یہاں تو کبھی بھی شام کے بارے میں اچھی ذہنیت ہی نہیں رہی. کب ہم نے شام کو اچھی نگاہ سے دیکھا ہے؟ یہ تو 30-35 سال ہوئے کہ انقلاب برابر میں تھا, شام کو ہماری ضرورت پڑی, اس نے کہا ہاں بنائیں, بی بی کا حرم بن گیا, بی بی کا حرم بنا ان 35 سالوں میں، ان 40 سالوں میں، اس سے پہلے بی بی کا حرم ایسا نہیں تھا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کے باپ کی وجہ سے تھا، یہ جو آج بشار الاسد ہے اس کا والد تھا حافظ الاسد، اس کی وجہ سے یہ شام کا اس طرح کا روزہ آپ کو بنا، یہ بی بی رقیہ کا روزہ میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، یعنی میں اس وقت بھی میں نے اس کی زیارت کی ہے کہ جب وہ ایک گھر کے اندر ایک چھوٹی سی قبر تھی، اسی بازار میں تھا جسے آج بازار شام کہتے ہیں، اسی میں وہ زندان کے پیچھے کے راستہ جاتا تھا، بڑی مشکل سے آپ پہنچتے تھے وہاں تک، اور یہ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ تھی، جب انقلاب آ گیا اور جب ہمارا نفوذ ہو گیا شام جیسے ملک میں، اور ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے مزار بھی بنائیں گے، چھوٹی چھوٹی جگہیں تمہارے لیے ہوں گی، ہمارے لیے تو بہت بڑی بڑی جگہیں، ہم ان کو بھی بنائیں گے، علاقے کے سارے لوگ تعجب کرتے تھے، عربی زبان اس زمانے میں ہم وہاں پڑھتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ کیا ہے جگہ، یہ کون سی قبر ہے، یہ کون سی بی بی ہے، یہ کون سا اتنا اہم علاقہ ہے کہ جس کو ایرانی خریدنے کے لیے اتنا پیسہ بہا رہے تھے، کیونکہ وہ بازار تھا، امپورٹنٹ بازار تھا، پیسہ بہا رہے تھے کیونکہ سب آدمی اپنی مرضی کی قیمت لگا رہے تھے، سارے گھر جو خریدے گئے تو یہ ہمارا نفوذ تو شام میں 35 سال، بس اس سے پہلے کہاں تھا یہ شام، ہمارے کنٹرول میں، ہمارے رابطے، ہمارے لیے تو کہہ رہا ہوں بری ذہنیت کا، ہم تو بری ذہنیت رکھتے تھے یہاں کے لیے، نہ صرف قیام کر گیا، بشار جیسا آدمی کی جو ایک ڈاکٹر ہے، باپ کے مرنے کے بعد مجبوراً آیا ہے، پتہ آپ کو یہ نہیں تھا، باسل تیار کیا گیا تھا جو مر گیا، یعنی اس کو باسل کو پہلے اسرائیل نے مار دیا تھا بشار حافظ الاسد کی زندگی میں، تو پھر یہ ڈاکٹر بیچارہ جو ہے یہ بشار الاسد، اس کو گورنمنٹ ملی ہے، سب کہہ رہے تھے یہ زیادہ عرصے چلا نہیں سکے گا، صحیح کہہ رہے تھے، زیادہ عرصے چلا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا وہ، لیکن اس نے کیا استقامت دکھائی ہے، دنیا بھر کی ساری گند جس کو آپ داعش کہتے ہیں، النصرہ کہتے ہیں، یقین کر لیجئے جنگ احزاب سے کم نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو کھولیں، شام جنگ احزاب سے کم نہیں ہے، پوری دنیا کی گند لے کر آئیں، کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے دبا دیا، دوسرے لفظوں میں اگر ہم نے شام اپنے قبضے میں کر لیا تو ہم رابطہ توڑ دیں گے حزب اللہ کا ایران سے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ پل ہے، ٹریننگ یہاں پر ہوتی ہے، اسلحہ یہاں پر آتا ہے، جہاز یہاں پہ اترتے ہیں، ہر چیز یہاں پر ہوتی ہے، فلسطینی یہاں پہ تیار ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا اسرائیل شام کے لیے، کہہ رہے تھے رابطہ توڑ دیں گے اگر شام پہ قبضہ کر لیں، اور واقعی رابطہ ختم ہو جاتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شام، صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک مہینہ زیادہ سے زیادہ لگنا تھا، ایک مہینہ، لیکن اگر آج 4 سال ہو گئے نا، 4 سال ختم ہو گئے، 5واں سال شروع ہو چکا ہے، اگر قبضہ نہیں کر پا رہے، کیوں؟ کیونکہ حزب اللہ لبنان ہے وہاں پہ، کیونکہ ایران کا شیعہ ہے وہاں پہ، کیونکہ افغانستان کے شیعہ ہیں وہاں پہ، کیونکہ پاکستان کے شیعہ ہیں وہاں پہ، باقاعدہ لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، شام، عراق، تازی حکومت بنی ہے، صدام کے زمانے کی ذہنیت لوگوں کے پاس ہے، لوگ کمزور ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، اختلافات عراق پاکستان سے زیادہ سنگین تھے، پاکستان میں بھی کوئی اختلافات نہیں ہے بھائی شیعوں کے درمیان، جو عراق میں رہے اور انہی اختلافات کی بنیاد پہ بڑی بڑی پارٹیز بنی ہیں، یہ بڑی بڑی پارٹیز یہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی کیا مطلب، شہید باقر الحکیم ان کے ساتھ مقتدہ صدر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، مقتدہ صدر بیٹھنے کے لیے تیار، وہ سمجھتا تھا کہ نہیں انہوں نے وہ رول پلے نہیں کیا، میرے والد کو یہاں پر شہید کیا گیا، یہ سارے جو ان کی تنظیم ہے مجلس اعلیٰ، اس مجلس اعلیٰ نے کوئی رول پلے نہیں کیا، ہماری تنظیم کا ساتھ نہیں دیا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کو معلوم ہو، میرا خیال ہے یاد ہونی چاہیے آپ کو یہ بات، کہ آگے خوئی کا بیٹا داخل ہوتا ہے نجف میں، نماز پڑھا رہا ہے حرم میں، اور وہاں پر داخلی اختلافات کی وجہ سے گولیاں مار دی جاتی ہیں اس کو، یہ بات معلوم ہے نہیں، نہیں ہوئی، کئی سال شیعوں کا مرکز نجف، امام کا حرم، مولائے کائنات کا حرم، اور نماز جماعت نہیں ہوئی، کس بنیاد پر؟ اختلافات گروپنگ کی بنیاد پہ، ایک گروپ کہتا تھا میرا امام جائے گا پڑھانے کے لیے، دوسرا کہتا میرا پیش امام جائے گا پڑھانے کے لیے، ہمارے یہ اختلافات ابھی کچھ بھی نہیں ہیں بھائی، خدا نہ کرے اتنے زیادہ ہوں، انشاءاللہ کم ہونے، لیکن وہاں پر یہ حالات تھے، لیکن بہرحال آپ دیکھیں ایک شخصیت آغا سیستانی سنبھال لیا، کنٹرول کر لیا پورے علاقے کو، آج داعش کے مقابلے میں کہا کہ جاؤ نکلو، خالی فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، اتنی بڑی گند ہے یہ، پوری دنیا سے گند جمع کر رہے ہیں نا بھائی، گند ہی ہے اور کیا ہے، کیسے کیسے فتوے دے رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں اس داعش کے لیے، یعنی کیا کیا چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں. پورا یعنی اسلام کا سب سے زیادہ مذاق اڑا رہا ہے, سب سے زیادہ مذاق اڑانے والے یہ لوگ ہیں. تو کہا کہ خالی حافظ سیستانی نے فرمایا کہ خالی فوج کا کام نہیں ہے, سب کو اترنا پڑے گا. سب اتریں اور اتر گئے سب. چھوٹی بات نہیں, 2.5 ملین لوگ یعنی 25 لاکھ عوامی فوج بنی. 25 لاکھ, 2.5 کروڑ کا ٹوٹل آبادی کا ملک, 2.5 کروڑ کا ٹوٹل آبادی, اس میں 25 لاکھ لوگوں نے اپنے نام لکھوائے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ میڈیا کا دور ہے سر, تلاش کریں اگر اس بےہودہ نظام سے جسے آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں, بےہودہ ترین نظام اس زمانے کا جو آپ کو بگاڑنے کے لیے, آپ کے وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہے, یقین کیجئے اگر آپ 1-2 دن اس سے فارغ ہو جائیں نا, 1-2 دن اس کو بند کر کے رکھ دیں, اتنا ٹائم آپ کے پاس ہوگا آپ حیران ہو جائیں گے. اتنا وقت ہے آپ کے پاس, کچھ نہیں ہے اس کا, کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. غلط بات, بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, استعمال کرتا ہوں, مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے, بہت سوچ سمجھ کے اس فون پر آیا ہوں, بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ میں لیا. پتا چلا کچھ نہیں کرتا یہ سوشل میڈیا, کچھ نہیں کر رہا اختلافات کو بڑھانے کے لیے. بہرحال اگر کام, اگر استعمال کرنا بھی ہے تو سرچ کریں جرف و سقر کی, جرف و سقر نام بتا رہا ہوں, جرف حرف ہوتا ہے نا, اس کے نیچے جیم لگا دیں, جرف و سقر سوات سے, ایک علاقہ عراق کا. جب آپ قازمین سے آئیں کربلا کی طرف تو راستے میں بیچ میں آتا ہے جرف و سقر, اور اگر آپ ابھی کبھی جائیں تو بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ کامیابی ملی ہے, وہ علاقہ پورا فتح ہوا ہے. اس علاقے اس پر ڈاکومنٹریز آئی ہوئی ہیں, دیکھو ان ڈاکومنٹریز کو. عوامی فوج لڑ رہی ہے, آرمی کو نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا نہیں تم لوگ پیچھے رہو ہم خود لڑ لیں گے. انہوں نے کہا بھائی نہیں لڑ سکتے, وہ سارے ٹرینڈ ہیں. انہوں نے کہا جو بھی ہوں کتنے شہید ہو جائیں گے, ہونے دو, آرمی کو محفوظ رکھنا ہے, تم لوگ محفوظ رہو, تم نے بڑا کام کرنا ہے, ہمیں آگے آنے دو. جرف السقر کو عوام نے آزاد کروایا ہے, یعنی اس قابل بنا دیا. ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم امام زمانہ علیہ السلام کے درود پڑھیں, محمد والے محمد, ہم ان کی علامات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے ظہور کی علامات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ میں وہ بیان نہیں کر سکوں گا جو بات جو عموماً لوگ بیان کرتے ہیں, کہ میری نگاہ میں ان علامات سے زیادہ بڑی علامات ہیں جو ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ وہ زمانہ انشاءاللہ نزدیک ہے, ظہور کا زمانہ نزدیک ہے. لیکن اس میں جہاں جو کچھ مسائل رہ گئے ہیں, اور خصوصاً پاکستانی معاشرہ, پاکستانی معاشرہ جو پیچھے رہ گیا ہے, میں ابھی صرف اس کو بیان کر رہا ہوں. یہ سارا سیناریو, یہ ساری بات جو کر رہا ہوں, یہ ساری تاریخ جو بیان کر رہا ہوں, اس لیے بیان کر رہا ہوں. اپنے اصل موضوع پر آنا ہے, پاکستان کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر کیا ہونا ہے, تو اس لیے ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں. خوب, عراق عوامی فوج بن جاتی ہے, بحرین آپ کے سامنے, بحرین 10 لاکھ سے زیادہ بڑا ملک نہیں ہے, 10 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے, 10 لاکھ, اس میں آپ 70% کہتے ہیں اپنے آپ کو بادشاہوں کی حکومت ہے, یعنی جمہوری گورنمنٹ نہیں ہے. ایک بار پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا, اس کو بھی ختم کر دیا انہوں نے, اس کو بھی ختم کر دیا, 1973 کی باتیں. پھر اس کے بعد 2-3 مرتبہ ڈمی ہوئے, جب بھی وہ الیکشن کرواتے تھے ڈرتے تھے, صحیح ڈرتے تھے, وہ الیکشن کرواتے تھے ہمیشہ شیعہ سب سے زیادہ سیٹیں, بلکہ ساری سیٹیں شیعوں کے پاس ہوتی تھیں. انہوں نے کہا کیا مصیبت ہے, اگر ہم نے جمہوریت یا نام نہاد جمہوریت بھی لے کر آئے تو بھائی تو سارا شیعہ آ جائے گا. تو انہوں نے کہا ختم ہی کرو, سسٹم کو ختم کرو, اسی کو رہنے دو, بس خلیفہ صاحب ہی رہیں گے ہمیشہ. اپنا قانونی حق مانگ رہے ہیں, قانونی, کوئی غیر قانونی حق نہیں, کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, کہا ہے وہی جو جمہوریت کے تقاضے ہوتے ہیں وہی دے دو, جو حق بنتا ہے ہمارا ہمیں وہ دے دو, ہماری استعداد کی بنیاد پر. اور وہی نعرے جو دنیا لگاتی ہے, جس کی بات امریکہ کرتے ہیں, جس کی بات یورپ کرتا ہے, جمہوریت, ڈیموکریسی, الیکشنز, حق رائے, عورت کو حقوق, وہی ہیومن رائٹس جو تم کہتے ہو. انہوں نے کہا بھائی وہی دے دو, وہی سارے جائز حقوق مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, نہیں مل رہے. بحرین قیام کی حالت میں, معجزہ ہے جی بالکل, یہ بحرین کسی معجزے سے کم نہیں ہے. حقائق پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو, اگر حقائق پتہ چلیں, ہم ایک دن قیام نہیں کر سکتے اس طرح سے جیسے وہ کرتے ہیں. 4 سال مکمل ہو چکے ہیں انہیں بھی قیام کی حالت میں, 4 سال جابوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں لوگ, تشیع اب گورنمنٹ جابس پہ نہیں ہے, فارغ, بزنس آزاد نہیں ہے, ٹریڈنگ آزاد نہیں ہے, شیعوں کے لیے آزاد نہیں ہے. آسانی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتے، بہت زیادہ پابندی. آپ کہہ رہے ہیں میں زیارت پہ جا رہا ہوں کربلا، پتہ نہیں کتنی ضمانتیں لے لیتے ہیں ایک بحرینی سے کہ تم زیارت پہ جا رہے ہو کربلا، ضمانتیں دو. کس علاقے سے جا رہے ہو؟ تمہارے پورے خاندان میں کوئی ہے تو نہیں جو مظاہرے میں شرکت کر رہا تھا؟ چیک کرواؤ ایک ویزے کے لیے. میری اپنی بات ہوئی ہے، بحرینیوں سے میں ملا ہوں اس کربلا اسی اربعین پر، کس طرح سے وہ لوگ پہنچتے ہیں یہ ایک معجزہ ہے. لیکن پوچھا کہ آپ کا 4 سال کا قیام کس طرح کا ہے؟ کہا بس عجیب سا ہی ہے، ایک گروپ دن میں مظاہرہ کرتا ہے، ایک گروپ رات میں مظاہرہ کرتا ہے. کہا بھائی یہ کیوں، سارے دن میں کرو یا سارے رات میں کرو؟ کہا نہیں، اس لیے روڈوں پہ رہتے ہیں کہ رکاوٹیں کھڑی رہیں، پولیس اندر نہ آئے، کیونکہ اگر ہم سو گئے تو یہ پولیس آئے گی اور آگے گھروں سے لوگ اٹھا کے لے جائے گی. تو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے، ایک گروپ دن میں مظاہرہ کرتا ہے، ایک گروپ رات میں مظاہرہ کرتا ہے. کہا کب سے؟ کہا 4 سال سے. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ سٹوری نہیں سنا رہا، میں حقائق بتا رہا ہوں جو آپ کے سامنے، آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں. یمن، یہ 3 موضوعات، یمن، عراق اور شام، اس زمانے کے سب سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس زمانے کے. لیکن ان تینوں میں جنگ رہتی ہے، کبھی کوئی ہاٹ ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا ہاٹ ہو جاتا ہے، کبھی تیسرا ہاٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے ایک ہی طرح کے. یمن اس وقت کا عجیب معجزہ ہے، جہاں پر 2-3% زیادہ تشیع نہ ہو. تشیع سے ہمارے مراد اتنا عشری مذہب ہے، 12 امام کے ماننے والے، وہ 3% سے زیادہ نہ ہو، 2% سے زیادہ نہ ہو. 45% اس 3 کروڑ کے ملک میں 45% ہوں زیدی، زیدی ان کو آپ 4 امامی کہتے ہیں، زیدی جنہیں آپ 4 امامی کہتے ہیں. لیکن بس خدا کا کرنا یہ ہے، دیکھیں خدا نے بھی کس طرح سے ذخیرہ کیا ہے تشیعوں کو، کہیں 4 امامی بنا کے، کہیں 6 امامی بنا کے. بات یہ دی کہ اصل اسلام کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر سارے کے سارے اتنا عشری ہو جاتے ہیں نا بھائی، جس زمانے کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جو دور تشیع نے گزارا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ لوگ اتنا عشری ہو جاتے نا تو اتنا بڑا قتل عام ہو چکا ہوتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ طریقہ، یہ یعنی یہ کہیں نہ کہیں اس میں کام ہوا ہوا ہے کہ اس طرح تشیع کو محفوظ رکھا. میرا نظریہ ویسے زیادہ خطرناک ہے، جو میں ابھی بیان نہیں کر رہا، جو بھی بیان نہیں کر رہا اس کو محفوظ رکھوں گا انشاءاللہ پھر کسی اور وقت، کیونکہ پہلی محفل ایسا نہ ہو کہ سارے بھاگ جائیں گے، آئندہ کوئی آئے نہ، تو اس لیے میں بیان نہیں کرتا، ورنہ میرے نظر سے زیادہ خطرناک ہے. بہرحال تو اس طرح سے محفوظ رکھا گیا، اس طرح سے محفوظ رکھا گیا. اور آج معجزہ ہے، معجزہ ہے کہ انہوں نے قیام کیا، 4 امامیوں نے قیام کیا. قیام بھی اس طرح کا ہے کہ ساری اہل سنت دنیا جو شافعی مذہب کے لوگ ہیں، وہاں پہ بھی اکثریت شافعی مذہب کی ہے، 3-4 ملک ہیں جہاں شافعی مذہب کی اکثریت ہے. اس میں ایک مصر ہے، اس میں ایک ترکی ہے، اس میں ایک فلسطین ہے، یہاں شام میں زیادہ تر مالکی ہیں، اور اس میں ایک یمن ہے. یہاں پر شافعی مذہب کے لوگ ہیں، اور شافعی پتہ ہے آپ کو کہ امام شافعی جو ان 4 اماموں میں سے تھے، یہ زیادہ نزدیک تھے اہل بیت علیہم السلام سے. انہی کا وہ شعر ہے کہ اگر آپ تشہد میں اہل بیت پر درود نہ بھیجیں تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی. یہ اسی شافعی مذہب کے، اسی شافعی کے، امام شافعی کا قول ہے. سب سے زیادہ نزدیک ان 4 میں سے یہ تھے. تو یہاں پر شافعی مذہب پورا ساتھ دے رہا ہو، کن کا؟ شیعہ، وہ بھی کون سے شیعہ؟ جو 4 امامی ہیں. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ پوری دنیا ان کو بھی شیعہ کہتی ہے، ہمارا مخالف، ہمارا دشمن، ان کو بھی شیعہ کہتا ہے. وہ ان کو ہی شیعہ نہیں کہتا، وہ علویوں کو بھی شیعہ کہتا ہے. وہ علوی کے جو 20% اس 1.5 کروڑ کے ملک میں، جو شام کہلاتا ہے، شام، دمشق، 1.5 کروڑ کا ملک ہے، اس میں بھی 25% علوی، مصر 15-20% علوی، 8 کروڑ کا ملک ہے، اور ترکی 8 کروڑ کا ملک ہے، وہاں پر بھی 15-20% علوی. وہ ان علویوں کو بھی کہتا ہے بابا یہ بھی شیعہ ہیں. وہ ان 4 امامیوں کہتا ہے وہ بھی شیعہ ہیں جنہوں نے زیدی بن کے اس وقت انقلاب برپا کیا ہوا. انقلاب کس لحاظ سے؟ انقلاب اس لحاظ سے کہ سعودی عربیہ، دوبارہ بات کو گھما کے وہیں لے کے جا رہا ہوں، وہی مرکز جو ہم سے چھین لیا گیا تھا، وہی مرکز جس میں ہمیں رہنے نہیں دیا گیا، وہ مرکز جس کو اہل بیت سے ہمیشہ خالی رکھا انہوں نے کہ اہل بیت یہاں آئیں. پتہ تھا بابا رسول اللہ یہاں پر ہیں، اگر اہل بیت بھی یہاں پر رہے تو اسلام اور مسلمانوں نے تو یہاں آنا ہے، جب انہوں نے یہاں آنا ہے تو پیغام تو اہل بیت نے دینا ہے، پیغام اہل بیت کا سنتے رہیں گے یہ تو سب تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے ان کو یہاں سے دور کرو. نہ مکہ آپ کے ہاتھ میں رہنے دیا، نہ مدینہ آپ کے ہاتھ میں رہنے دیا. ابھی کیا ہوا ہے؟ اس انقلاب نے کیا کیا ہے؟ بات ہماری آخری اینڈ کی طرف جا رہی ہے. اس انقلاب نے کیا کیا ہے؟ اس انقلاب نے کیا، ایران سے نکلا، لبنان پہنچا کود کے. پتہ ہے آپ کو، شام تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، کود کے پہنچ گیا. وہاں تبدیلی آئی، برابر میں مصر تھا، وہاں برابر میں شام تھا، وہاں تبدیلی آئی. ان کا بدلہ لینے کے لیے شام کا محاذ کھولا یورپ نے، برطانیہ، امریکہ نے، اسرائیل نے، سب نے مل کے، سعودی عربیہ نے، ترکی نے، قطر نے، اردن نے. یعنی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا، شخصیات کی بات نہیں کر رہا، ملکوں نے محاذ کھولا شام کا. پوری دنیا کی گند لے کر آئے، آپ بیچ میں آ گئے، الحمدللہ قبضہ نہیں کر سکے، سنبھال نہیں پا رہے تھے، انہوں نے کہا تقسیم کرنے کے لیے عراق کا محاذ کھول دیا تاکہ شیعوں کی طاقت بٹے. سمجھ رہے تھے ہمارے پاس خالی حزب اللہ ہی ہے، وہاں صحیح ہے کہ اس وقت تیاری نہیں تھی، عراق میں اس طرح کی تیاری نہیں تھی اور ابھی بھی اس طرح کی تیاری نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا، آپ میں سے اکثر لوگ اربعین کے موقع پہ گئے ہوں گے، کربلا گئے؟ اربعین کربلا میں کی ہے؟ نہیں، آواز ایک آدھ کی آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہوں گے. اربعین پہ کربلا گئے ہیں آپ؟ ہاں، اربعین پہ نہیں گئے. معروف ہے کم سے کم 2.5 کروڑ آدمی، میں کم سے کم کہہ رہا ہوں، کچھ نے کہا 3، کچھ نے کہا 3.5، کچھ نے کہا 4. 2.5 کروڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ 2.5 کروڑ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ یعنی پورا ایک ملک عراق 2.5 کروڑ، پورا ایک ملک سعودی عربیہ 2.5 کروڑ، پورا ملک افغانستان 2.5 کروڑ، یہ 2.5 کروڑ والے ملک ہیں. یعنی 2.5 کروڑ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا اجتماع اس پوری تاریخ انسانیت میں یہی ہوتا ہے. بس تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، تاریخ مسلمانیت کی بات نہیں کر رہا. کیا کہا مسلمانوں کو آپ کہہ رہا ہوں؟ شیعوں؟ نہیں بھائی، انسانیت میں کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا اجتماع صرف شیعہ کرتے ہیں. 2.5 کروڑ آدمی کربلا میں جمع کرتے ہیں آپ، 2.5 کروڑ آدمی. ہم 2.5 کروڑ سے کیا کہا جاتا ہے وہاں پہ؟ آپ سامرہ نہیں جا سکتے. ارے بھائی سامرہ کیوں نہیں جا سکتے؟ بہت دور ہوگا. کہا نہیں، 100 کلومیٹر، کازمین سے 113 کلومیٹر، کازمین سے 113 کلومیٹر ہے، کازمین سے، بغداد سے. آپ نہیں جا سکتے سامرہ. بھائی کیوں نہیں جا سکتے؟ علاقہ بہت خراب ہے. علاقہ بہت خراب ہے کیا مطلب؟ کہا 2000 کے قریب داعشی ہیں. کتنے؟ 2000 کے قریب داعشی ہیں جو مختلف علاقوں، یعنی جو روڈ ہے 100 کلومیٹر، انہوں نے مختلف گاؤں اور علاقوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ گاڑیوں پہ فائرنگ کرتے ہیں. عجیب بات ہے. اب بھائی اگر یہ فائرنگ کرتے ہیں تو ہم 2.5 کروڑ آدمی جمع ہوتے ہیں. ایک بار علماء اور مجتہدین اعلان کر دیں کہ بھائی آپ نے 20 سفر یہاں پر کی ہے، یعنی اربعین، 22 سفر سامرہ، 23 سفر سامرہ میں، اور پھر انشاءاللہ ہوتے ہوئے نجف. جیسے کہ پتہ ہے آپ کو عراقی اس طرح سے جاتے ہیں، کیونکہ یہ 28 سفر کو ان کو سب کو پہنچنا ہوتا ہے نجف، کیونکہ یہ پرسا، یہ رسول اللہ کا اور امام حسن کا پرسا دیتے ہیں امام علی علیہ السلام کو، 28 سفر. تو عراقی یوں گھومتا ہے، یہ پہلے نکلتا ہے اپنے علاقوں سے کربلا آتا ہے، پھر کربلا سے یہ واپس چلنا شروع ہو جاتا ہے، کہاں کی طرف؟ نجف کی طرف. لیکن اگر علماء اعلان کر دیں کہ ہمیں یوں نہیں جانا، ہمیں یوں ہوتے ہوئے جانا ہے، اگر یہ اعلان ہو جائے کتنے لوگ جائیں گے؟ اعلان ہو جائے نا، مجتہدین کہیں کتنے لوگ جائیں گے؟ میں کہتا ہوں چلیں 2.5 کروڑ نہیں، 2 کروڑ، 1.5 کروڑ نہیں، 10 لاکھ لوگ جائیں گے. بھائی جان ٹوٹل داعشی 90,000 ہے، ٹوٹل داعشیوں کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اپنی فگرز یہ خود دیتے ہیں، یہ اپنی فگرز خود دے رہے ہیں. یعنی ہم جو، میں عراق کی بات کر رہا تھا، وہ صحیح سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں عراق اور شام میں تقسیم کیا تاکہ ہماری طاقت کو بانٹیں. یعنی کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے تھے حزب اللہ والے لڑ رہے ہیں نا شام میں، طاقت کو بانٹو تاکہ یہ حزب اللہ والے پھر عراق میں بھی لڑیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی. لیکن ہم نے جہاں پر ابھی اتنے سطح کا شعور نہیں ہے، یعنی یہ بات جو میں نے آپ سے کہی ہے، درد تھا میرا کہ یہ ہونا چاہیے، یعنی ہم سامرہ کو 20-22 سفر، 23 سفر، 24 سفر سامرہ کے لیے رکھیں، خود بخود یہ ختم ہو جانا تھا. یہ الگ بات ہے الحمدللہ کہ جو آخری کامیابیاں آپ کو تقریر کے میدان میں ملی ہیں، تقریر اس سے 40 کلومیٹر اوپر، سامرہ سے اوپر 40 کلومیٹر تقریر، اور یہ دونوں ایک ہی صوبے میں، یعنی صلاح الدین، یعنی سامرہ اور تقریر یہ ایک ہی صوبے میں جس کو آپ کہتے ہیں صلاح الدین. صلاح الدین الحمدللہ تقریباً پورا پاک ہونے والا ہے آخری کے 2-3 دن، وہ بھی اس لیے نہیں، اور پھر ہماری جنگ شروع ہوگی انشاءاللہ انبار میں، الانبار جو بڑا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس الانبار کے اندر بھی موصل کیونکہ وہیں کا کیپٹل ہے, اس لیے ہماری آخری جنگ انشاءاللہ ان علاقوں میں شروع ہونے والی ہے. لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ عراق اس طرح سے آمادہ نہیں تھا جس طرح سے آمادہ ہونا چاہیے تھا. یہ بات میں اربعین پہ جانے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن وہ تو خدا بھلا کرے داعشیوں کا, برا لگ رہا ہے نا آپ کو, میں دعا کر رہا ہوں, کیا کریں بابا, دو ہی طریقے ہیں نا شعور, دو ہی طریقے ہیں, ایک یہ کہ خود ہم مطالعہ کریں شعور کے ساتھ اپنے راستے کا تعین کریں, اور جب کوئی قوم یہ نہیں کرتی تو پھر خدا دوسرا طریقہ اپناتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دشمن کو قوی کرتا ہے تاکہ اب آپ راستہ پکڑیں صحیح طرح سے, جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہ بتایا آپ کو, ہم سب زندہ ہوتے ہیں نا, ہم سب زندہ ہوتے ہیں نا تو اتنا بڑا اجتماع نہیں لگا پاتے. آسان کرتا ہوں بات کو, آسان کرتا ہوں بات کو, کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا, ایک ساتھ جو ہے 15-20 آدمی شہید ہو گئے, اب 15-20 سے بھی زیادہ ہو گئے, اب تو 15-20 کی فکر پہ بھی نہیں ہوتا, اب تو یعنی 50-60 لوگ شہید ہو گئے, اب 50 لاکھ لوگ شہید ہو گئے نا, شیعوں کے سارے اسٹیک ہولڈرز, شیعوں کے سارے جو اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں, لیڈرز ہیں, تنظیمیں ہیں, حکمران ہیں ہم پر, وہ سارے کے سارے جنازے میں جمع ہو جاتے ہیں, ہوتے یا نہیں ہوتے, ان سے کہیں بھائی جنازے کے علاوہ جمع ہو جاؤ, کہیں گے نہیں, یعنی ہم مردوں پہ جمع ہوتے ہیں, عجیب, زندوں پہ نہیں ہوتے, مسائل پہ ہمیں نہیں جمع کر رہے, ہم مردوں پہ جمع ہونے والی قوم ہیں. بات ہماری ختم ہو گئی. اب آپ کہیں کہ ظہور نزدیک ہے, ابا کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں گے, آپ اپنی تیاری دیکھ رہے ہیں, لبنانیوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں آپ تیار, یعنی لبنان جیسے کیا مطلب ہے, میں نے کہا کہ معجزہ ہوگا, آپ صبح اٹھیں گے حزب اللہ ہی ہو چکے ہوں گے, آپ صبح اٹھیں گے تو حزب اللہ ہی, آپ کو اسلحہ چلانا آتا ہوگا, آپ کو وردی پہننا آتی ہوگی, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوڑنا بھگانا پہاڑوں پہ چڑھانا, یعنی جیسا امام کو چاہیے, امام کو مجھ جیسا آدمی چاہیے کہ یہاں سے لے کے دروازے تک بھاگا تو گیا وہیں گرا پڑوں گا, بھاگا اگر بھگوایا مجھے, ہاں چلا لیجیے جتنا چلانا ہے, بھگوایا تو ختم, یعنی مجھ جیسے لوگوں پر ڈپینڈ, ہم لوگوں پر, مجھ پر امام کا ظہور, یہاں حزب اللہ بہت ہے فلاں بہت ہے, بھائی یہ اگر کافی ہوتا, اگر یہ کافی ہوتا آ جاتی, یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں امام کو آ کے حکومت اسلامی قائم کرنی ہے پوری دنیا پر, ابھی ہم 3-4 ملکوں میں کامیاب ہو رہے ہیں, یعنی ایران, یعنی انشاءاللہ لبنان, یعنی انشاءاللہ عراق, یعنی انشاءاللہ بحرین, یعنی انشاءاللہ یمن, لیکن تو 5 ملک ہیں, ابھی تمہیں یورپ پہنچنا ہے, بڑی تیاری چاہیے, کہاں بلا رہے ہیں بھائی, مشکل ہو جائے گا, میں نے کہا معجزہ نہیں ہوگا, نہیں وہ آئیں گے تو سب تیار ہو جائے گا, کیا کر رہے ہیں پھر, گزشتہ معصومین کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا, مظلومانہ شہادتیں ہو گئی سب کی, ہماری اور آپ کی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے, ہماری اور آپ کی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے. خوب تو اس پاکستان کی آمادگی, اب میں وہ آخری بات کرتا ہوں جو میں نے کہا, ایک بڑی شخصیت نے مجھ سے کہی, مجھے بہت اچھی لگی, میں اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کرتا ہوں, میں اس آدمی کو بہت اہمیت اور عزت دیتا ہوں, ایرانی تھے, استاد رہے ہمارے, کچھ عرصہ پاکستان میں کام کیا, واپس چلے گئے, احمد نجات کے زمانے میں بھیجے گئے تھے, بڑے اچھے حزب اللہ انقلابی تھے, روحانی صاحب نے واپس بلا لیا, روحانی صاحب کو اچھے نہیں لگتے زیادہ حزب اللہ, تو اچھے نہیں لگتے, انہوں نے واپس بلا لیا, 5 سال یا 4 سال ان کو موقع ملا کام کرنے کا, وہ جگہیں دیکھیں جو میں نے نہیں دیکھی, 4-5 سال وہ رہے یہیں اس کلچر سینٹر میں آئے تھے, کیا مطلب, مجھے کہنے لگے بھیرا کے نام سنا آپ لوگوں نے, بھیرا ایک آدمی نے سنا ہوا, بس موٹر وے بن گئی, موٹر وے لاہور سے اسلام آباد, اگر موٹر وے نہ بنتی تو یہ بھیرا, یہ مونا, یہ سالم, یہ کوئی بھی نہ سنتا, یہ تو خود بیچارے ان لوگوں نے بھی پہلی مرتبہ سنے جو وہاں رہتے تھے کہ ابھی ہمارے علاقے کا بھی نام ہے بھیرا, یعنی اتنا زیادہ غیر معروف علاقہ تھا بھیرا, لیکن بھیرا مشہور کیوں ہے, کیونکہ بھیرا پیر رہتے ہیں, یہاں پر ایک پیر صاحب ہیں, ان کا ایک بہت بڑا مزار ہے بھیرا پیر, ان کی وجہ سے اس کو بھیرا کہتے ہیں, تقریباً سینٹر ہے, اگر آپ لاہور سے نکلے اسلام آباد موٹر وے پہ جا رہے ہوں, تقریباً سینٹر میں بھیرا ہے, اور وہاں پر وہ پیر ہیں, ابھی مجھے کہنے لگے میں وہاں گیا تھا, میں نے کہا بھائی آپ, میں آج تک نہیں گیا بھیرا, یعنی گزرا ہوں لیکن کبھی بھیرا شہر یا گاؤں مجھے کیا معلوم کہاں ہے, کہنے لگے بھائی وہاں کے پیر صاحب کا عرس تھا, مجھے انہوں نے بلایا تھا, میں نے کہا جی وہاں کے پیر صاحب کا عرس, پیرہ ہمارا پنجاب کا ایک علاقہ, وہاں کے پیر صاحب کا عرس ہے, انہوں نے ایرانی کو دعوت دی ہوئی اور وہ اسپیچ کرنے گیا وہاں پہ اور وہ فارسی بول رہا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے, آپ کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے کیا مطلب, تمہیں پتہ نہیں وہاں پہ کتنے لوگ تھے؟ میں نے کہا نہیں اندازہ نہیں. کہا کم سے کم بھی 2-2.5 لاکھ آدمی تھا بھیرا پیر کے, 2-2.5 لاکھ آدمی بھیرا پیر کے مریدوں میں جہاں پر میں نے گفتگو کی ہے. میں نے کہا جی, پھر مجھے کہنے لگے فلاں ایک اور پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جو میں پاکستانی ہوتے ہوئے بھی نہیں گیا, ڈر کے مارے بھی نہیں جاتے ہم تو ان جگہوں پہ کہ بھائی پیروں کی اور یہ وہ سب کیا رابطہ رکھیں اہل سنت دنیا سے اور صوفیوں سے اور فلاں سے, ہم نے تو رابطہ ہی کٹا ہوا اپنا. انہوں نے کہا بھائی کیا مطلب ہے یار, پاکستان کے اندر کوئی تو بڑی تبدیلی آنی ہے تو کیا سمجھ رہو, یعنی خالی یہ 18% 20% لوگ یہ نہیں ہوگا, یہاں پر زیادہ لوگ چاہیے آپ کو اور زیادہ زمین آ رہا فراہم ہے, اور اگر آپ نے ان سب کا رابطہ آپ نے مضبوط نہیں کیا, اگر آپ ان میں داخل نہیں ہوئے تو دشمن ایک ایک کر کے یہ سب لے جائے گا, اور آپ کو معلوم ہے ہو یہی رہا تھا. جو ہمارا انداز ہے شیعہ اسلام پھیلانے کا, اس سے کوئی آدمی قریب تو نہیں آتا. آتا ہے؟ مجھے کسی نے کہا فیصل آباد میں سر گفتگو کریں حسین سب کا, میں نے کہا یار جھوٹ بول نہیں سکتا میں. کیا مطلب؟ بھائی آپ تقریر کریں, ہم نے آپ کو موضوع دیا حسین سب کا. میں نے کہا بھائی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا میں, اور وہ بھی فیصل آباد کے اندر ہے کہ مبارکہ میں. انہوں نے کہا کیوں آگا کیوں نہیں بول سکتا؟ میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے, کہتے ہو حسین سب کا, انداز وہ اپناتے ہو مجلس میں کہ کوئی آدمی آگے بیٹھے ہی نہ, یعنی جو تمہارے مذہب کا نہیں ہے, تمہارے فرقے کا نہیں ہے. کہاں حسین سب کا؟ اگر حسین کا تعارف, اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں اگر محاسن الفاظ کلمات ہمارے محاسن صرف پہنچا دو, ہمارے کلمات کو جیسے ہم نے کہا ہے صرف نقل کر دو, تو کہا سوائے سنگ دل کے پتھر دل کے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہماری طرف رجوع نہ کر لے. اہل بیت کی روایت ہے, ہم اس طرح بیان کرتے ہیں. آپ بتائیں حسین بیان ہوتا ہے؟ آغا 10 مجلسیں پوری کرا لیجئے, بڑی سے بڑی شخصیت کو بلا لیجئے, مجھے بتائیں حسین کتنا بیان ہوا. ابھی ہم بڑے بڑے ممبروں پہ بھی دیکھیں تو حضرت ابو طالب کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوا, ان کا اسلام ہی ثابت نہیں ہوا. مجھے لگا کہ دشمن پہ کم, ہم پر لگتا ہے کہ ہم پر ہی ثابت نہیں ہے, ہر جگہ ہمارے ممبر پہ یہ چیز ثابت ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے کہاں تعارف کروایا؟ ہم بہت پیچھے رہ گئے آغا, بہت پیچھے رہ گئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ساری محفلوں میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار اتنا زمینہ فراہم ہے, یعنی مجھے بھیرا پیر بلا رہا ہے. میں بلتستان کے فلاں گروپ کے پاس گیا جہاں نور بخشی رہا کرتے تھے, میں فلاں اداروں میں گیا جہاں فلاں رہا. کہا مجھے تو ایسا لگا کہ یہ سب مجھے بلا رہے ہیں, یعنی سب تشیع کو سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں, لگتا ہے کہ تم لوگوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے, بس صحیح ہے, ایسا ہی ہے, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ان لوگوں سے. تو انہوں نے کہا کہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سن لیں, اور اس پر میری بات ختم ہو گئی. قرآن میں پی ایچ ڈی کیا ہوا اس نے, بندہ بہت خالص ہے, یعنی اس کا خلوص جو ہے نا اس کی ہر تعلیم سے زیادہ تھا, بہت مخلص آدمی تھا, بہت مخلص, بہت اللہ والا آدمی ہے. اس نے ایک بات کہی ہے 4 سال پاکستان میں کام کرنے کے بعد, اس نے ایک بات کہی ہے جو بھولتی نہیں ہے اور ہر محفل میں کوشش کرتا ہوں بیان کروں. انہوں نے کہا کہ دیکھو جتنا امام کو بلانے کے لیے ایرانی زور لگا سکتے تھے نا لگا لیا, یعنی اب ہمارا اینڈ ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب یہ تو اینڈ ہی ہے نا کہ ہم شام کو بھی بچانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, عراق کو بچانے کے لیے بھی ہم ہی جا رہے ہیں, حزب اللہ کے ساتھ بھی ہم ہی کو لڑنا پڑا, یعنی ہم جاتے ہیں تو لڑتے ہیں اسرائیل سے, یہ اینڈ ہے بھائی, اینڈ ہے, یعنی اب ہماری اپنی زندگیاں ختم ہیں. ہم جو سوشل لائف کہلاتی ہے, خانوادہ فیملی لائف کہلاتی ہے, سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں, یعنی ہم بس ہر وقت آمادہ ہیں. کہا یہ اینڈ ہے, یعنی یہ ہماری کوششوں کا اینڈ ہے جو ہم کر سکتے تھے کیا. کہا لبنانیوں کو میں جانتا ہوں, حزب اللہ بھی اینڈ کر رہی ہے اپنا, پتہ ہی ہے آپ کو. قنیطرہ میں جو شہادت ہوتی ہے شہید عماد مغنیہ کے بیٹے کی, شہید عماد مغنیہ کا بیٹا جہاد مغنیہ کہاں شہید ہوا ہے؟ قنیطرہ میں. قنیطرہ کہاں پر ہے؟ شام میں. شام میں بھی کہاں پر ہے؟ جولان کی پہاڑیوں کے نزدیک. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ ایک حزب اللہ ہی تھا, اس میں ایک ایرانی کمانڈر تھا اللہ داد, اور اس میں 3-4 اور لبنانی تھے. یہ لوگ سب کہاں بیٹھے ہوئے؟ قنیطرہ میں. قنیطرہ کون سی جگہ پر ہے؟ جولان کی پہاڑیوں کے ساتھ, یعنی شام کا ایک علاقہ ہے. یعنی عجیب بات ہے, شامی ایک بھی نہیں ہے اس میں, ایک لبنان کا بیٹھا ہوا ہے, ایک حزب اللہ ایران کا, ایک حزب اللہ لبنان کا بیٹھا ہوا ہے, ایک ایران کا بیٹھا ہوا ہے, اور یہ سب بیٹھے ہوئے قنیطرہ میں. کس سے لڑنے کے لیے؟ داعشیوں سے لڑنے کے لیے. بارہ لڑنے تو اسرائیلیوں سے, پلاننگ تو اسرائیل کے لیے کر رہے تھے. تو بھائی یہ اینڈ ہے کہ اب وہاں پر کوئی لبنانی نہیں رہا, یعنی شیعہ لبنانی لیکن لبنانی نہ رہا, ایرانی شیعہ ایرانی نہ رہا. جہاں ضرورت ہے لے لو, جہاں ہماری ضرورت ہے بسم اللہ, عراق میں ضرورت ہے عراق میں، ایران میں ضرورت ہے ایران میں، کہیں اور ضرورت ہے کہیں اور. تو انہوں نے کہا کہ حزب اللہ بھی اپنی آخری کوششیں کر چکی ہے. انہوں نے کہا شام. کہا بھائی شام بھی اپنے عروج پر ہے. یعنی کیا مطلب؟ اہل سنت دنیا ہے بھائی وہ ساری، ان سے اس سے زیادہ امید نہ رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ عراق، ایران، لبنان، فلسطین، شام، بحرین، یہ سب اس وقت اپنی کیپیسٹی جو ہو ایک قوم کی کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ اس کے عروج پر ہے. کہا اگر اب بھی امام نہیں آتے نا، تو کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام پاکستانی شیعوں کے منتظر ہے. یہ جملہ اس نے مجھے کہا ہے 4 سال پاکستان میں کام کرنے کے بعد. وہ کہا کہ یار جو پوٹینشیل پاکستان میں ہے نا، سنیوں کے پاس بھی اور شیعوں کے پاس بھی، تعصب کی نگاہیں تھوڑی دیر تعصب کے چشمے کو ہٹائیں. آگا یہ مسلمان ملک ہے، اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ ہر حکمران اس کو کھا رہا ہے، ہر حکمران، چاہے فوجی ہو چاہے جمہوری ہو، آپ کے سامنے ختم نہیں ہوتا. ظلم اتنا ہوتا ہے اس قوم اور اس پاکستان پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو معلوم پچھلے سال کی گندم ابھی تک بچی ہوئی ہے، پچھلے سال کی گندم ابھی تک ذخیرہ ہے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس، لیکن نواز شریف صاحب نے یوکرائن سے گندم منگوائی ہے، وہ والی گندم جو جانوروں کو کھلائی جاتی ہے، اور وہ اس وقت پاکستان میں آئی ہے، امپورٹ کیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں پوچھے گا بھائی، ہمارے تو مسئلے دوسرے ہوئے ہیں پاکستان کے، ہم تو لگے ہوئے ہیں، یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، تو قتل عام ہو رہا ہے، تو 9-0 پہ حملہ ہو گیا ہے، ان چیزوں بچتے ہیں تو وہ فائنل میچ شروع ہو جاتا ہے. کرکٹ کا فائنل آ رہا ہے بھائی آج. اچھا تو آج دنیا کے سارے مسائل ختم، سارے مسائل ختم، آج تو فٹ بال کرکٹ دیکھنا ہے. ہم نے کیسا پھنسایا، کہاں پھنسا دیا. اگر پاکستانی قوم کا انتظار کر رہے ہیں تو بھائی ذمہ داری بڑھ گئی. لبنانیوں کو دیکھتے ہوئے ضرور کروائیں گے، ایرانیوں کو دیکھتے ہوئے ضرور کروائیں گے، ان کے بحاف پہ آپ آمادگی. پاکستان، اس پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، بس ایک آدھ مسئلہ ہے جو ایرانی کہتے ہیں، شاید صحیح کہتے ہوں. کہا یار آپ لوگ کھاتے ہیں مرچیں. کیا کہا ایرانیوں نے ہمیں؟ آپ کھاتے ہیں مرچیں. مرچیں کرتی ہیں انسان کو جذباتی. جذبات کا نتیجہ کیا ہے؟ اختلافات. کہا کہ ہماری سمجھ میں بات آئے کہ اگر آپ کے داخلی اختلافات ختم ہو جائیں نا، تو آپ ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گے. اور یہ وہ صحیح کہتے ہیں، اس قوم میں اتنی پوٹینشیل ہے، اگر یہ اپنے صحیح پچ پر آ گئی، اگر یہ اپنے فارم میں آ گئی، تو انشاءاللہ لوگ لبنان کو بھی بھول جائیں گے، لوگ ایران کو بھی بھول جائیں گے، لوگ بحرین کو بھی بھول جائیں گے. لیکن یہ اکیلے ہوگا نہیں، گروہ گروہ میں ہوگا نہیں، گروپ گروپ میں ہوگا نہیں، یہ ہوگا اجتماعی طور پہ، یہ ہوگا جب ہم سب مل کے کچھ کریں گے، جب ہم سب مل کے کچھ سوچیں گے. تو انشاءاللہ خدا اس ایرانی دوست کی زبان میں برکت، اگر اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی آمادگی، تو انشاءاللہ ہم متوجہ ہیں، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ جس طرح کے سپاہی کی امام کو ضرورت ہے، امام یعنی ہمیں خدا توفیق دے جس طرح کی سپاہی کی ضرورت امام کو ہے، انشاءاللہ ہم اس طرح کے سپاہی بن سکیں. درود پڑھنے محمد والے.